القياس الشعري قياس مؤلف من المخيلات الصادقة أو الكاذبة المستحيلة أو الممكنة المؤثرة في النفس قبضا وبسطا وللنفس مطاوعة للتخييل كمطاوعته للتصديق بل أشد منه. والغرض من هذه الصناعات أن ينفعل النفس بالترغيب والترهيب. صناعات خمسہ کی بحث چل رہی ہے. آپ نے پڑھا تھا کہ مادے کے اعتبار سے قیاس پانچ قسم پر ہے جنہیں صناعات خمسہ کہا جاتا ہے. ان میں سے تین قسمیں یعنی قیاس برہانی، قیاس جدلی اور قیاس خطابی ہم پڑھ چکے ہیں. آج چوتھی قسم قیاس شعری پڑھیں گے. بھائی قیاس شعری تو یاد رکھیے، قیاس شعری وہ قیاس ہے جو خیالی باتوں سے مرکب ہو. بھائی جو کس سے مرکب ہو؟ خیالی باتوں سے مرکب ہو، پھر وہ خیالی باتیں سچی بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی. بھائی وہ خیالی باتیں سچی بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ خیالی بات دل میں آئے ہو سکتا ہے وہ سچی ہو، ویسا ہو بھی بھائی، اور ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ہو، حقیقت میں ویسا نہ ہو بھائی. اور یہ جو ہیں خیالی باتیں ایسی جو نفس میں مؤثر ہوتی ہیں، اثر ڈالتی ہیں. مثلا کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو طبیعت کے اندر انبساط پیدا ہوتا ہے اور طبیعت کھل جاتی ہے، خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس چیز کی رغبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات کسی چیز کی مذمت یا برائی یا خرابی بیان کی جاتی ہے، بعض اوقات کسی چیز کی خرابی یا مذمت بیان کی جاتی ہے تو اس چیز کے بارے میں دل میں قبض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی دل تنگ ہو جاتا ہے یا دل تنگ ہو جاتا ہے، اسے نفرت کرنے لگتا ہے، اسے برا سمجھنے لگتا ہے، یا غم کی کیفیت دل پر طاری ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے قیاس شعری میں یہ مخیلات ایسے ہوتے ہیں جو نفس میں اثر ڈالتے ہیں. کبھی اثر خوشی پیدا کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی غم یا نفرت پیدا کرنے کے اعتبار سے بھائی. اور یہ نفس جو ہے یہ تصدیقات وغیرہ کے بجائے خیالی باتوں کو زیادہ قبول کرتا ہے، جلدی قبول کرتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور بالخصوص آپ بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، بعض اوقات ایک پوری تقریر انسان پہ اتنا اثر نہیں ڈالتی جتنا ایک شعر اس پر اثر ڈالتا ہے بھائی. تو یہ جو خیالی باتوں سے قیاس جو مرکب ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس شعری کہتے ہیں بھائی. دیکھیے بھائی، فصل ای ھذا فصل، یہ فصل ہے. القیاس الشعری قیاس مؤلف من المخیلات الصادقۃ او الکاذبۃ، قیاس شعری ایسا قیاس ہے جو مرکب ہو من المخیلات خیالی باتوں سے، الصادقتی او الکاذبتی چاہے وہ سچی ہوں یا جھوٹی ہوں، المستحیلتی او الممکنتی یا محال ہوں یا ممکن، محال یعنی ناممکن ہوں یا ممکن ہوں، المؤثرتی فی نفسی اور نفس میں مؤثر ہو، نفس میں مؤثر ہو تو نفس میں مؤثر ہو، قبضا و بسطن بھائی، قبض کا معنی تنگ دل ہونا بھائی، تنگ کرنا، دل تنگ کرنا، دل کو تنگ بنا دینا، یعنی اس میں نفرت یا غم وغیرہ کی کیفیت پیدا کر دینا. اور بسط کا معنی ہے دل کا خوش کرنا بھائی. انقباض اور انبساط بھائی، یہ دو کیفیتیں ہیں انسان پر آتی ہیں اور انقباض کی کیفیت آتی ہے، انسان تنگ دل ہوتا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا بھائی، اور انبساط کی کیفیت آتی ہے، دل خوش ہوتا ہے تو اس وقت ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ دو کیفیتیں ہیں، آپ بھی ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، کبھی کبھار عبادت کے اندر دل ہی نہیں لگتا، یہ ہے انقباض کی کیفیت بھائی، اور کبھی کبھار عبادت میں بڑا دل لگتا ہے، یہ ہے انبساط کی کیفیت بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ مؤثر ہوتے ہیں نفس میں قبض و بسط کے اعتبار سے، معنی سمجھ میں آ گیا قبض و بسط کا؟ جی۔ وللنفس مطاوعۃ لتخیل، مطاوعۃ کا معنی ہے فرما برداری کرنا، فرما برداری کرنا مراد ہے تسلیم کرنا۔ وللنفس مطاوعۃ لتخیل، اور نفس جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے تخیل کو، یعنی خیالی بات کو، کا مطاوعتی ہی لتصدیق، جیسے کہ نفس جو ہے وہ قبول کرتا ہے تسلیم کرتا ہے، کس چیز کو؟ جس طرح تصدیقات کو نفس قبول کرتا ہے، اسی طرح خیالی باتوں کو بھی قبول کرتا ہے، بل اشد منہ، بلکہ خیالی باتوں کو اس سے زیادہ قبول کرتا ہے۔ والغرض من هذه الصناعه، اور غرض اور مقصد جو ہے اس فن سے، ان ينفع النفس بالترهيب والترغيب، انفعل ينفعل کے معنی ہوتے ہیں اثر قبول کرنا، کہ نفس جو ہے وہ اثر قبول کرتا ہے ترہیب اور ترغیب سے۔ ترہیب کا معنی ہے ڈرانا بھائی، اور ترغیب کا معنی ہے شوق دلانا بھائی۔ ترہیب کا کیا معنی؟ ڈرانا، اور ترغیب کا کیا معنی؟ شوق دلانا۔ تو نفس جو ہے وہ اثر قبول کرتا ہے ترہیب اور ترغیب سے، کسی چیز کی ڈرایا جائے، اس کی برائی بیان کی جائے، اسے نفرت بتلائی جائے، نفرت کو بیان کیا جائے تو نفرت آئے دل میں، کسی چیز کی برائی بیان کی تو دل میں نفرت آئے، یا کسی چیز کی اچھائی بیان کی، اس کی تعریف کی، اور تو نفس اس میں رغبت کرنے لگتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ واشترط فی الشعر ان یکون الکلام جاریا علی قانون اللغت، اور شرط ہے شعر کے اندر کہ وہ ایسا کلام ہو، وہ کلام جو ہے وہ جاری ہونا چاہیے لغت کے قانون پر۔ کس پر جاری ہونا چاہیے؟ جی، آگے آپ کو بتائیں گے کہ مناطقہ کے، ہاں بھائی یاد رکھیے، جو شعر ہوتا ہے اس کا ایک مخصوص وزن ہوتا ہے اور مخصوص ترنم ہوتا ہے اس کے اندر بھائی، مخصوص وزن ہوتا ہے اور مخصوص ترنم ہوتا ہے، تو جس کو یہ ذوق اللہ نے دیا ہو وہ شعر کو سنتے ہی کہہ دے گا کہ یہ وزن اس کا ٹھیک ہے یا وزن ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک لفظ، ایک حرف ادھر ادھر کر دیں اس شعر کے اندر، سارا وزن خراب ہو جاتا ہے، اس میں ترنم نہیں رہتا بھائی، پڑھنے والا سننے والا سنتے ہی کہہ دیتا ہے بھائی اس کا وزن نہیں ٹھیک ہے، تو شعر درست نہیں معلوم ہوتا۔ تو البتہ مناطقہ جو ہیں ان کے ہاں شعر میں وزن شرط نہیں ہے بھائی، ہاں بس اس میں خیالات، عمدہ خیال ہونا چاہیے بھائی، عمدہ قسم کے خیال اور عمدہ قسم کی فرضی بات اس میں ہو، اور وزن ضروری نہیں۔ ہاں البتہ عربی لغت کے قوانین یعنی صرف اور نحو کے اعتبار سے وہ درست ہونا چاہیے، صرفی اور نحوی اعتبار سے غلط نہ ہو بھائی، البتہ وزن شعری ان کے ہاں ضروری نہیں ہے بھائی۔ تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ وشتوری تک شعری اور شعر میں شرط ہے ان یکون الکلام جاریا علی قانون اللغتی، کہ وہ کلام جاری ہو لغت یعنی زبان کے قانون پر، مثلا عربی کا ہے تو عربی زبان کے قوانین پر جاری ہو، نحو صرف کے خلاف نہ ہو۔ مشتملا علی استعارات بدیعت رائقت و تشبیہات انیقت فائقت، اور مشتمل ہونا چاہیے استعارات یاد رکھیے ایک ہے استعارہ، ایک ہے تشبیہ. تشبیہ اس کو کہتے ہیں لفظ سے واضح ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور حروف تشبیہ کے ساتھ، مشبہ بھی ذکر کلام میں اور مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. مثلا میں کہتا ہوں زید شیر کی طرح ہے، تو دیکھیے میں نے تشبیہ کس کو دی؟ زید کو. اور کس سے دی؟ شیر سے. تو زید ہوا مشبہ، شیر ہوا مشبہ بھی، اور حرف تشبیہ بھی لے کر آیا زید شیر کی طرح ہے، زید شیر کے مثل ہے، زید شیر کی طرح ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ہے تشبیہ بھائی. اور ایک ہے استعارہ بھائی، استعارہ. استعارے کے اندر بھی تشبیہ ہوتی ہے لیکن نفس کے اندر ہوتی ہے، یعنی اس میں حرف تشبیہ ذکر نہیں ہوگا. مثلا آپ کہتے ہیں میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا آج. اب شیر تو تیر نہیں چلا سکتا، معلوم ہوا آپ نے کس کو دیکھا ہے؟ کسی بہادر آدمی کو دیکھا ہے. کس کو؟ بہادر آدمی کو دیکھا. تو بہادر آدمی کو آپ نے شیر سے تشبیہ دے دی، اور عبارت میں صرف کس کو ذکر کر دیا؟ شیر. تو یہ جو آگے قرینہ آیا نا تیر چلا رہا تھا، یہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہاں تشبیہ ہے، اس بہادر آدمی کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ شیر سے. شیر جانور یہاں مراد نہیں ہے. تو یہ استعارہ ہوا بھائی. کیا ہوا؟ تو ایک ہے تشبیہ جس میں حرف تشبیہ ساتھ ذکر ہوتا ہے، مشبہ مشبہ بھی دونوں ہوتے ہیں، جبکہ استعارے کے اندر بھی یہی تشبیہ ہوتی ہے لیکن تشبیہ دل میں ہوتی ہے، لفظوں کے اندر اس کا ذکر نہیں ہوتا. میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا، یہاں بھی تشبیہ ہے لیکن میرے دل میں ہے. آپ سنتے ہی آپ بھی اس کو سمجھ گئے، لفظوں کے اندر میں نے نہیں کہا. وہ بہادر آدمی کس کی طرح تھا؟ شیر کی طرح. یہ میں نے نہیں کہا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے استعارہ بھائی. تو کہتے ہیں کہ وہ کلام جو ہے وہ لغت کے قوانین پر جاری ہو، اور مشتملا علی استعارات بدیعات رائقہ. بدیعہ کے معنی انوکھے بھائی، رائقہ کا معنی عمدہ، و تشبیہات انیقہ، انیقہ کے معنی بھی عمدہ. فائقہ، فائق بلند جو ہو، کیا ہو؟ بلند ہو، یعنی اعلی. تو یہ جو کلام، شرط یہ ہے شعر کے اندر کہ کلام جو ہے لغت کے قانون پر جاری ہو، اس کے مطابق ہو، اور مشتمل ہو علی استعارات بدیعات رائقت، ایسے مشتمل ہو عمدہ انوکھے استعارات پر. کس پر مشتمل ہو؟ عمدہ اور انوکھے استعارات پر. و تشبیہات انیقت فائقت، اور عمدہ اعلی تشبیہات پر. اس حیثیت سے یؤثر فی النفس تاثیرا عجیبا، اس کے وہ اثر ڈالے نفس میں تاثیرا عجیبا. تاثیر یہ تا ہے بھائی، سا کے تین نقطے ڈلے میں، یہ تا ہے. تاثیرا عجیبا، کس قسم کے اثر ڈالے؟ عجیب تاثیر، عجیب اثر ڈالے. وَيُورِثُ فَرَحًا أَوْ يُوجِبُ طَرَحًا، فرح خوشی کو کہتے ہیں، طرح غم کو کہتے ہیں. وَيُورِثُ اور پیدا کرے، فرحًا کس کو؟ خوشی کو. او یوجب طرحًا، یوجب ای یثبت ثابت کرے، یا ثابت کرے طرحًا غم کو. تو نفس میں عجیب اثر ڈالے اور خوشی یا غم کو پیدا کرے بھائی. ومن ثم لا يجوز فيه استعمال الاوليات الصادقه، اور اسی وجہ سے جائز نہیں ہے اس کے اندر اولیات صادقہ کا استعمال. اولیات صادقہ بھائی، جن کو نفس سنتے ہی قبول کر لیتا ہے اور غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ بڑی واضح بات ہوتی ہے بھائی، کسی غور کی وہاں ضرورت ہی نہیں. تو حالانکہ یہ تو قیاس شعری ہے، یہاں تو کوئی عمدہ اعلیٰ قسم کی خیالی بات ہونی چاہیے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، لہذا اولیات صادقہ کا اس میں استعمال درست نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے. ویستحسن استعمال المخیلات الکاذبتی، اور مستحسن ہے، پسندیدہ ہے اس کے اندر جھوٹے خیالی باتوں کا استعمال، جھوٹے مخیلات کا استعمال اس میں پسندیدہ ہے. کما قال العارف الگنجوی مخاطبا بولدہ، جیسے کہ عارف گنجوی انہوں نے فرمایا ہے خطاب کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، بولدہ فلزتی کبدہ، فلزتی کبدہ، جو ان کے جگر کا ٹکڑا تھا، اپنی اولاد اپنے جگر کے ٹکڑے کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا بھائی، جگر کے ٹکڑے کو، کبد کہتے ہیں جگر کو، فلزت کبد جگر کا ٹکڑا، اور فلزت کبد ہی اپنے جگر کے ٹکڑے کو، یعنی اپنی جگر گوشے کو، اپنے جگر گوشے، جیسے کہ عارف گنجوی نے اپنے اولاد اپنے بیٹے جگر کے جگر گوشے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بیت یا آگے بیت شعر کو کہتے ہیں بھائی فارسی میں. اب آگے وہ شعر ذکر کرنے لگے جو عارف گنجوی نے اپنے بیٹے سے فرمایا. وہ بیٹے سے کہنے لگے، در شعر ما پیش و درفن او چون اخذب او احسن او، در شعر ما پیچ، پیچیدن کا معنی ہوتا ہے الجھنا، ما پیچ نہ الجھ، در شعر ما پیچ شعر میں نہ الجھ، شعر میں نہ الجھ، و در فن او اور نہ اس کے فن میں، شعر میں اور اس کے فن میں نہ الجھ، جو اکذب اوس احسن اوس، کہ جو اس میں بڑا جھوٹا ہوگا احسن او وہ ان میں زیادہ اچھا ہوگا، جتنا شعر میں جھوٹ زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ اچھا اور پسندیدہ ہوگا بھائی. تو اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی کہ اشعار سے دور رہو، اشعار کہنے اور اشعار کہنے کی طرف توجہ نہ دو، اس کے اندر نہ الجھو، کیونکہ یہ ایسا فن ہے جس کے اندر جتنا بڑا جھوٹ ہوگا اتنا ہی پسندیدہ ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو شعر کے اندر جتنا جھوٹ ہو وہ اتنا پسندیدہ ہوتا ہے، کیونکہ خیالی باتیں ہوتی ہیں نا، تو جو جس کا جتنا جتنا زیادہ سے زیادہ اس نے خیالی بات کی جو جھوٹی ہے، لیکن بہرحال ایک نیا اچھوتا خیال ہو تو لوگ سن کر اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جتنا جتنی بڑی اور جھوٹی خیالی بات ہوگی اتنا ہی لوگ اس کو زیادہ پسند کریں گے. کا قول القائل یصف الخمر، جیسے اس شخص کا قول، ایک کہنے والے کا قول ہے یصف الخمر، کس کی تعریف کرتے ہوئے؟ شراب کی تعریف کرتے ہوئے. لہل بدر کاس وہی شمس یدیرها ہلال وکم یبدو اذا مزجت نجم. لہل بدر کاس، اب دیکھیے شراب کی تعریف کر رہا ہے شاعر، اور کس طرح کر رہا ہے؟ کہتے ہیں لہل بدر کاس، بدر کہتے ہیں چودہویں رات کا چاند، کاس کہتے ہیں شراب کا جام جب وہ لبالب بھرا ہوا ہو. لہل بدر کاس، یہاں پر وہ جو شراب کا لبالب بھرا ہوا جام ہے اس کو وہ چودہویں رات کا چاند کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ چودہویں رات کا چاند. جی، تو کہتے ہیں لہل بد رکا سن، کہ اس کے لیے چودہویں رات کا چاند جو ہے وہ اس کا جام ہے. وہی شم سن، اور یہ اس حال میں کہ یہ سورج ہے، جو جام ہے اس کا بھرا ہوا، وہ جام کیا ہے؟ وہ جام کیا ہے اس کا؟ 14ویں رات کا چاند، اور وہیا شمسن، اور یہ خود کیا ہے؟ سورج ہے. یدیرها ہلال، ادار یدیر کے معنی گھمانے کے، چکر دینے کے. گھماتا ہے اس کو ہلال، ہلال پہلے تین دن جو ہے یہ چاند ہلال کہلاتا ہے بھائی، ابتدائی جو کمان کی شکل کا ہوتا ہے، اور اس کو گھماتا ہے ہلال، یعنی وہ جو ساقی ہے، وہ جو پلانے والا ہے، اس کا ہاتھ اور اس کی انگلیاں کس کی طرح ہیں؟ ہلال کی طرح ہیں. وَقَمْ يَبْدُو، کم آیا، یاد رکھیے یہ کم آپ نحو میں آپ نے پڑھا ہوگا، دو قسم پر ہے، ایک کم استفہامیہ ہے اور ایک کم خبریہ. اس کم استفہامیہ کے ذریعے سوال ہوتا ہے، کم خبریہ کے ذریعے خبر دی جاتی ہے، اور کم خبریہ کے ذریعے مقصد تکثیر کو بیان کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا. بدا یبدو کے معنی ظاہر ہونے کے، مزجہ کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے، مزجہ کے معنی ملانے کے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو شراب ہوتی ہے یہ بے انتہا کڑوی ہوتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ کبھی کوئی چیز ملاتے ہیں، کوئی کبھی کوئی چیز، تاکہ اس کی وہ کڑواہٹ وغیرہ کم ہو. تو شاعر کہتا ہے وَقَمْ يَبْدُو، اور کتنی ہی مرتبہ، یعنی بہت کثرت سے ظاہر ہوتے ہیں، اِذَا مُزِجَتْ، جب اس کو ملایا جائے، اس شراب کو ملایا جائے، یعنی اس کا پانی وغیرہ ملائیں، کیا ظاہر ہوتے ہیں؟ نجمو، ستارے. کیا ظاہر ہوتے ہیں؟ اور بہت سے ستارے ظاہر ہوتے ہیں جب اس میں کوئی چیز ملائی جائے. بھائی پانی وغیرہ ملایا تو کہتے ہیں اس میں بلبلے بنتے ہیں، جیسے بھائی یہ بوتل پیپسی وغیرہ آپ نے دیکھی ہوگی، گلاس میں ڈالی جائے تو اس کے اندر بلبلے بنتے ہیں، تو اس طرح کہتے ہیں اس میں بھی پانی وغیرہ ملائیں تو بلبلے بنتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر اب شراب کی تعریف کر رہا ہے، اس کے بھرے ہوئے جام کو 14ویں رات کا چاند کہا، شراب کو خود شمس یعنی سورج کہا، ساقی جو پلانے والا ہے اس کی انگلیوں کو ہلال کہا، اور کہا کہ جب اس کو اس کے اندر کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو بہت سے ستارے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی وہ بلبلے جو ہیں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ لہل بدرو کا سوں وہی شمس یدیرها، اس کے لیے 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ جام ہے، وہی شمس، اور اس حال میں کہ یہ سورج ہے شراب، یدیرها ہلال، اس کو گھماتا ہے یعنی چکر دیتا ہے، یعنی پیش کرتا ہے اس کا جام جو ہے ہلال، ان کیا چیز ہلال جو ہے وہ پیش کرتا ہے اس کو. وَقَمْ يَبْدُو اِذَا مُزِجَتْ نَجْمُ، اور بہت سے ظاہر ہوتے ہیں جب اس کو ملایا جائے، ستارے بھائی بہت سے ستارے ظاہر ہوتے ہیں. تو دیکھیے شاعر شراب کی تعریف کر رہا ہے، اور اس کے اندر ایک اس نے عجیب قسم کا خیال پیش کیا، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے، ہلال کو بھی وہیں پر اکٹھا کر دیا، اور ستاروں کو بھی لے آیا، حالانکہ سورج جس وقت نکلتا ہے اس وقت نہ وہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، نہ ہلال ہوتا ہے، نہ ستارے، سورج کے تو آتے ہی یہ چیزیں تو چھپ جاتی ہیں، لیکن شاعر نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے، ایسا سورج ہے کہ اس کے ساتھ 14ویں رات کا چاند بھی آتا ہے، ہلال بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ ستارے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. سورج سمجھ میں آ گئے بھائی؟ یا جیسے ایک اور شاعر کہتا ہے یار من از نازکی زیر گل خوابیدہ بود، گل مبادہ بیش گفت از خوابش بیدار کند. شاعر اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو نازک چیز نازک چیز کے پاس ہوتی ہے، کہتے ہیں میرا محبوب بھی جو ہے وہ بڑا نازک ہے، اور وہ بھی ایک نازک انتہائی نازک چیز یعنی پھول کے پاس سو رہا ہے، پھول کے نیچے. بھائی یار من از نازکی زیر گل خوابیدہ بود، میرا محبوب جو ہے وہ پھول کے نیچے سو رہا ہے نزاکت کی وجہ سے، کیونکہ وہ بھی نازک اور پھول بھی نازک. گل مبادہ بیش گفت اب خوابش بیدار کند، لیکن میرا محبوب اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں پھول کھلے گا، تو کہیں پھول کھلنے کی آواز سن کر وہ جاگ نہ جائے. بھائی اب پھول اور کلی کا کھلنا اس کی تو کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن ایک فرضی اس نے خیالی بات کی اور حد درجے کی نزاکت بیان کی کہ اتنا نازک ہے کہ پھول جس اس کے کھلنے کی آواز تو اس کی وجہ سے بھی کہیں وہ جاگ نہ جائے. بھائی تو یہ اشعارا کی اس طرح کی باتیں. بھائی تو دیکھو جتنا بڑا جھوٹ ہوگا اتنا ہی پسندیدہ. دیکھو آپ کو بھی سن کر بڑا لطف آیا ہوگا. بھائی طبیعت اس کی طرح بڑی مائل ہوتی ہے. بھائی جی آگے دیکھیے. وقال الشاعر اور شاعر کہتا ہے شعر، جی یہ آگے شعر ذکر ہے. لا تعجبوا من بلاغ لالته قذر ازراره على القمر، لا تعجبوا من بلاغ لالته قذر ازراره على القمر. بھائی دیکھیے یاد رکھیے یہ سورج اور چاند کا زمین پر اور اس کی چیزوں پر اثر پڑتا ہے. سورج کا اثر تو ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں، یہ نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، زمین کو حرارت پہنچاتا ہے، دھوپ کے اندر رکھی ہوئی چیز گرم ہو جاتی ہے اور گرمی کے اندر اس کی دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح یہ اور بھی اثرات، یہ سمندروں پر بھی اثرات ڈالتا ہے. اسی طرح چاند بھی بھائی تو یہ اس کی وجہ سے سمندروں کا پانی اس پر اثر پڑتا ہے، اونچا ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کوئی نقشہ، کوئی تصویر، کوئی کیلنڈر، اگر سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہو، ایسی جگہ لگا ہے کہ روزانہ اس پر دھوپ پڑتی ہے کافی دیر تک، آپ دیکھیں گے کچھ ہی عرصے میں اس کا رنگ پھیکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، رنگ اڑ جاتا ہے اس کا. بھائی تو یہ سورج کی روشنی کے اثرات، اسی طرح چاند جو ہے اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں سمندروں کے اندر. اس کی وجہ سے جوار بھاٹا پیدا ہوتا ہے پانی سمندر کا چودھویں رات کے اندر، اور کئی کئی فٹ اونچا ہو جاتا ہے، ساحل پر اوپر آ جاتا ہے. بھائی تو یہ چاند کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں یہ جو چاند ہے یہ سوتی کپڑے پر بھی اثر ڈالتا ہے، اور اس پر سوتی کپڑے پر یہ زیادہ دیر تک اس کی روشنی بار بار پڑتی رہے وہ بڑی جلدی بوسیدہ ہو جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے. یہ کس کا اثر ہے؟ چاند کی روشنی کا. تو آپ دیکھیے شاعر کہتا ہے، شاعر کا محبوب تھا، اس محبوب نے ایک دن پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہوئی تھی. اب شاعر دیکھو کیسے عجیب خیالات اور خیالی باتیں پیش کر کے اسی کو عمدہ کر کے دکھا دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ لا تعجبو، تم لوگ تعجب نہ کرو، حیرت کا اظہار نہ کرو. من بلا غلالتی ہی، بلا کا معنی ہے بوسیدہ ہونا، غلالتن کہتے ہیں نیچے پہنے قمیض کے نیچے پہنی جانے والی بنیان. بھائی غلالہ کسے کہتے ہیں؟ بنیان، وہ جو سوتی. تو یہ اور بلا کا کیا معنی؟ بوسیدہ. بلیا یبلا بلان کا معنی ہے بوسیدہ ہونا. لا تعجبوا من بلا غلالته، تم لوگ تعجب نہ کرو اس کی بنیان کے بوسیدہ ہونے سے. قد ذر ازراره على القمر، جو ازرار، ازرار جمع ہے ذر کی، یہ بٹن کو کہتے ہیں. ازرار کس کی جمع؟ ذر کی. اور ذرہ کے معنی ہوتے ہیں بٹن بند کرنا، ازرار بٹن، اور ذرہ کے کیا معنی؟ بٹن بند کرنا. قد ذر ازراره على القمر، تحقیق اس کے جو بٹن ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. على القمر کس پر؟ قمر چاند پر. قمر کسے کہتے ہیں؟ چاند کو. پہلے تین دن جو ہے یہ ہلال کہلاتا ہے چاند، پھر چودھویں رات کو ہو تو بدر کہلاتا ہے، اور درمیان کے ایام میں یہ قمر کہلاتا ہے. قمر بھائی، تو کہتا ہے کہ اس کے جو بٹن، یہاں بہرحال مطلق چاند کے معنی میں ہے کہ اس کے جو بٹن ہیں اس بنیان کے بھائی وہ بند کیے گئے ہیں، عل القمر، کس پر؟ چاند پر. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی بنیان پھٹی ہوئی ہے، لیکن تمہیں اس سے ذرا بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے. وجہ یہ کہ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ چاند کی روشنی جو ہے وہ سوتی کپڑے پر پڑتی رہے تو وہ پھٹ جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے. تو میرا محبوب بھی دراصل ایک چاند ہے، اس چاند نے یہ بنیان پہنی ہوئی ہے، اور یہ بنیان کے بٹن اس چاند پر ہیں. بنیان کے بٹن ہوں گے بھائی، بٹنوں والی ہوگی. بنیان کے جو بٹن ہیں وہ چاند پر باندھے گئے ہیں، چاند پر بند ہیں، اور چاند کی روشنی سے بنیان سوتی کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے. تو جو کپڑا چاند کے ساتھ لگا ہو وہ تو ظاہر سی بات ہے ضرور پھٹے گا بھائی جلدی بھائی. تو دیکھو ایک عجیب سی اس نے خیالی بات ذکر کی، وہی بات جو بڑی بری لگ رہی تھی بڑی عمدہ قسم کی معلوم ہونے لگی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. فشبہ المحبوب بالقمر، پس تشبیہ دی شاعر نے اپنے محبوب کو چاند کے ساتھ. وقال، اور کہا، لا تعجبوا من انشقاق غلالته، کہ تم تعجب نہ کرو اس کے، انشقاق کا معنی پھٹنا، تم تعجب نہ کرو اس کی بنیان کے پھٹنے سے. لأنه قمر، کیونکہ وہ محبوب چاند ہے. ذر علیہ الغلالہ، جس پر بٹن بند کیے گئے ہیں بنیان کے. وکل قمر کذالک، اور ہر وہ چاند جو ایسا ہو. فغلالته تنشق، تو اس کی بنیان پھٹ جاتی ہے. تو ينتج، یہ نتیجہ دیتا ہے، غلالۃ المحبوب تنشق، کہ محبوب کی بنیان پھٹ گئی، پھٹی ہوئی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وقد ينتج اجتماع النقيزين، اور کبھی کبھار یہ اجتماع نقیزین کا نتیجہ دیتا ہے. بھائی آپ نے پڑھا ہے اجتماع نقیزین ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے. زید کھڑا ہے، زید کھڑا نہیں ہے، دونوں میں سے ایک بات صادق ہوگی، دونوں کبھی بھی صادق نہیں ہو سکتی. زید انسان ہے، زید لا انسان ہے، دونوں میں سے ایک بات صادق ہوگی، دونوں باتیں صادق نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں کبھی کبھار یہ قیاس شعری اجتماع نقیزین کا بھی فائدہ دیتا ہے. نحو، مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے، انا مزمر الحوائج باللسان مظہرها بالمدامع، یہ ہے صغرا، وکل مزمر الحوائج صامت وکل مظہرها متکلم، یہ ہے کبرا. ينتج، نتیجہ دیتا ہے، انا صامت متکلم. شاعر کہتا ہے، کہنے والا کہتا ہے، انا مزمر الحوائج، میں ازمرا یزمرو کے معنی چھپانے کے، حوائج ضرورتیں، انا مزمر الحوائج باللسانی، میں چھپانے والا ہوں ضرورتوں کو زبان سے، یعنی زبان سے کبھی اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کرتا، زبان کے اعتبار سے اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجات کو چھپا کر رکھتا ہوں. مظہرها بالمدامع، میں ظاہر کرتا ہوں ان ضرورتوں کو. بالمدامع، مدامع جمع ہے مدمع کی، مدمع جو ہے آنسو بہنے کی جگہ، یعنی آنکھ کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کو بھائی. جی، تو مراد یہاں آنسو ہیں بھائی. مظہرها بالمدامع، میں ان کو کس کے ذریعے ظاہر کرتا ہوں؟ آنسوؤں کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ کہتا ہے شاعر، یہ کہنے والا کہتا ہے کہ میں اپنی زبان سے اپنی حاجتوں کو پوشیدہ رکھتا ہوں، آنسوؤں کے ذریعے ان کو ظاہر کرتا ہوں. وَكُلُّ مُزْمِرِ الْحَوَائِجِ صَامِتٌ، اور ہر وہ شخص جو حاجتوں کو چھپانے والا ہو، صَامِتٌ، وہ خاموش ہوتا ہے. جو حاجتوں کو کیا کر رہا ہے؟ چھپا رہا ہے، لازمی بات ہے وہ خاموش ہے. زبان سے کہے گا وہ تو ظاہر ہو جائے گی. تو ہر حاجتوں کو چھپانے والا صامتن، خاموش ہوتا ہے. وَكُلُّ مُظْهِرِهَا مُتَكَلِّمٌ، اور ہر وہ شخص جو حاجتوں کو ظاہر کرنے والا ہو، متکلمن، وہ کیا ہوتا ہے؟ متکلم. تو میں زبان کے اعتبار سے اپنی حاجتوں کو چھپانے والا ہوں اور ان کو ظاہر کرنے والا ہوں آنسوؤں سے، اور ہر حاجتوں کو چھپانے والا خاموش ہوتا ہے اور ہر حاجتوں کو ظاہر کرنے والا متکلم ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا یونتیج یہ نتیجہ دیتا ہے انا صامت متکلم کہ میں خاموش متکلم ہوں, خاموش بھی ہوں. اور اب یہ تو حالانکہ اجتماعی نقیضین ہے, ایک شخص یا تو خاموش ہوگا یا متکلم ہوگا, تو یہ اجتماعی نقیضین آیا اور بتایا کہ یہ قیاس شعری ہے. اور قیاس شعری میں شروع میں انہوں نے بتلا دیا تھا کہ اس میں وہ خیالی بات ہوتی ہے, چاہے ممکن ہو چاہے محال ہو, کوئی بھی ہو سکتی ہے. حالانکہ تو اجتماعی نقیضین تو محال ہے, لیکن اس میں یہ بھی شائز دکھا دیتا ہے بھائی کر کے. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی. ولا یشترط الوزن فی الشعر عند ارباب المیزان, اور شرط نہیں وزن کی شعر میں عند ارباب المیزان. میزان آپ پڑھ چکے, علم منطق کا نام ہے, ارباب میزان منطق والے. تو شعر کے اندر وزن کی شرط نہیں ہے منطق والوں کے نزدیک, یعنی مناطقہ کے نزدیک. نعم یفیدہ حسنا, ہاں یہ وزن جو ہے فائدہ دیتا ہے شعر کو حسن کا, یعنی اس میں خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے. اگر وزن ہو تو اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. والکلام الشعری اذا انشد بصوت طیب, اور کلام شعری کو جب اس کو پڑھا جائے سنایا جائے, انشدہ کا معنی شعر پڑھنا یا سنانا, جب اذا انشدہ جب اس کو سنایا جائے پڑھا جائے بصوت طیب اچھی آواز کے ساتھ, اس داد تاثیر ہو تو بڑھ جاتی ہے اس کی تاثیر فی نفوس نفسوں میں. ایک تو خیال اچھا, پھر اس کے بعد اس میں وزن بھی ہے بھائی, اور اس کا حسن بڑھ گیا, پھر اس کے ساتھ جب آواز بھی اچھی مل گئی تو اور حسن در حسن بڑھ گیا. تو اس سے از نفسوں پر اس کے تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے. حتی ربما یزیل فرط بہجت العمائم عن الرؤوس, یہاں تک کہ بسا اوقات زائل کر دیتا ہے یعنی گرا دیتا ہے. فرط بہجت, فرط کہتے ہیں زیادتی کو, بہجت کہتے ہیں خوشی کو, یہاں تک کہ زائل کر دیتا ہے یعنی گرا دیتا ہے. فرط بہجت خوشی کی زیادتی, یہ خوش یہاں تک کہ خوشی کی زیادتی گرا دیتی ہے. العمائم عن الرؤوس, سروں سے پگڑیوں کو. عمائم جمع ہے عمامت ان کی, اور کس کو کہتے ہیں پگڑی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی. بھائی میں نے بتلایا ایک تو خیال اچھا ہو, پھر اس کے بعد اس کا وزن ہو, اس میں حسن پیدا ہوا, پھر اس کی سنانے والے کی آواز بھی اچھی ہو, تو کہتے ہیں اس کا اثر بہت نفس پر بڑھ جاتا ہے. سمجھ میں آیا, لوگ واہ واہ کی صدائیں بلند کرنے لگتے ہیں اور فرط خوشی کی اور جوش کی زیادتی سے جھومنے لگتے ہیں, یہاں تک کہتے ہیں کہ سروں سے پگڑیاں گر جاتی ہیں جھومتے جھومتے بھائی. والاوائل من الحکماء اليونانيين كانوا احرف الناس على الشعر, اور کہتے ہیں جو پہلے تھے اوائل, اول کی جمع, من الحکماء اليونانيين, یونانی جو فلاسفہ میں سے پہلے لوگ تھے ابتدائی, وہ کانو احرس الناس, وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حریص تھے علی الشعر, شعر پر, وہ لوگوں میں شعر پر یعنی سب سے زیادہ حرص کرتے تھے شعر کے اندر, جو بات کرتے کوشش کرتے تھے شعر میں ہو بھائی, کیونکہ اس کا آپ جانتے ہیں کہ شعر کا اثر بڑا اثر پڑتا ہے نفس پر. میں نے شروع میں بیان کیا بسا اوقات ایک لمبی تقریر وہ اثر نہیں کرتی انسان پر, جو ایک چھوٹا سا شعر اس پر اثر کر جاتا ہے. تو یہ جو حکماء یونانیین تھے یہ لوگوں میں سب سے زیادہ حرص کرتے تھے شعر پر بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی. شعر کی وجہ سے کلام کا حسن بڑھ جاتا ہے. ایک شاعر مثلا کہتا ہے, لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو. لیلائے سخن بات کو کہتے ہیں, بات لیلہ سخن, بات کی جو لیلہ ہے, یعنی یہ جو بات ہے کلام ہے, اس کو لیلہ کے ساتھ تشبیہ دے دی کہ یہ کیا ہے لیلہ, یعنی محبوبہ ہے, معشوقہ ہے, کہتا ہے لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، قاموس و لغات سے گزر کر دیکھو، الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی، الفاظ کے سینوں میں اتر کر دیکھو۔ اسی طرح ایک اور شاعر بھئی ایک عجیب پیغام دیتا ہے مختصر لفظوں میں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں بدحال ہیں اور چاہتے ہیں اپنے اسلاف کی طرح، اپنے بزرگوں کی طرح دنیا کے اندر مقام چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا دنیا میں مقام تھا اور لوگ ان کے نام سے کانپا کرتے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف پہنچا دے، اور آج تمام کفار کی نگاہیں اور ان کے پنجے اور دانت مسلمانوں کی طرف ہیں اور ان پر وہ حملہ آور ہیں، تو مسلمان اس بات پر دل میں کڑتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہمیں ہمارے اسلاف جیسی عزت مقام کیوں نہیں حاصل۔ شاعر کہتا ہے آن عزم بلند آور، آن سوز جگر آور، آن عزم بلند آور، کہ ان کی طرح بلند عزم لے کر آؤ بھائی، آن سوز جگر آور، ان کی طرح جگر کی جلنا، جگر کی آگ لے کر آؤ۔ ان کے جگر میں، ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، آج ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی وہ محبت نہیں، اسی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے۔ شمشیر پدر خواہی، باپ کی تلوار چاہتے ہو، بازو پدر آور، تو پھر باپ جیسے بازو بھی لے کر آؤ بھائی۔ عجیب پیغام بھائی، کیا کہتا ہے؟ آن عزم بلند آور، آن سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی، بازو پدر آور۔ تو اگر ہمیں دنیا کے اندر اپنا مقام، کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے، تو ہمیں پھر اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، دین کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہوگی، اور جب دین کی محبت پیدا ہو جائے گی دلوں کے اندر، تو پھر خود بخود وہ مقام ہمیں مل جائے گا اور کفار ہم سے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ بھائی ہم آج کل ہم دنیا میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایک اور شاعر کہتا ہے تھا جنہیں ذوق فنا دار البقا کے بن گئے، تھا جنہیں ذوق فنا دار البقا کے بن گئے، اور ہم محو تماشا خود تماشا بن گئے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ ایک اور شاعر مثلا دنیا کی بے ثباتی ذکر کرتے ہوئے بتلاتا ہے ہستی رنگ جہان گلستان کچھ بھی نہیں، چیختی ہیں بلبلیں گل کا نشاں کچھ بھی نہیں، وہ جن کے محلوں میں ہزاروں قسم کے فانوس تھے، جاڑے ان کی قبر پر ہیں اور نشاں کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، ایسے ان کے اشاروں پر گردنیں اڑا دی جاتی تھیں، اور ہزاروں قسم کے فانوس ان کے محلوں میں تھے، اور سینکڑوں کنالوں پر ان کا ایک ایک محل ہوتا تھا، بلکہ ایکڑوں پر ان کے بڑے بڑے محل، ان کے قلعے جن کو آپ بھی آج بھی دیکھتے ہیں، لیکن آج ان کی قبروں کا کیا حال ہے کہ قبروں کا بھی پتہ نہیں، پتہ بھی ہے تو وہاں ویرانی کا راج ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ ہماری حالت، ہم دین سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے اس دنیا کے اندر، اس زمانے کے اندر ہماری یہ حالت ہو گئی کہ انتہائی تکلیف اور مصائب میں الجھ گئے ہم بھائی۔ ایک اور شاعر کہتا ہے نرقع دنیا نا بتمزیق دینی نا، نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقا ولا ما نرقع۔ ہم دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کو پیوند لگانے کے لیے۔ دین کی ایک چادر دین کی ہے، ایک دنیا کی ہے، دین کی چادر کو ٹکڑے کر دیتے ہیں تاکہ دنیا کی چادر کو پیوند لگ جائیں، وہ اچھی نظر آئے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ تو ہماری دنیا رہتی ہے اور نہ ہی دین کی چادر باقی رہتی ہے. تو نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقا ولا ما نرقع. ایک شاعر کہتا ہے بزمین چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد, بزمین چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی. کہتا ہے میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ تو نے میرے اس حصے کو خراب کر ڈالا ریاکاری کا سجدہ کر کے. صحیح دل میں اللہ کی محبت والا سجدہ ہوتا تو وہ قابل قبول تھا, تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کیا ہے, ریاکاری کا سجدہ کر کے اور دھوکے کا سجدہ کر کے تم نے کیا کیا, مجھے خراب کر دیا. بزمین جو سجدہ کردم ز زمین ادا برآمد کے مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی. سمجھ میں آیا بھائی, آج ہماری نمازوں میں وہ کیفیت نہیں, دین میں وہ کیفیت نہیں. دین کے اعمال بھی ہوتے ہیں اکثر تو ریاکاری کے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں, تعریف کریں ہماری کہ دیکھو یہ تو بڑا نیک ہے, بڑے دین کے کام کرنے والا ہے, حالانکہ اصل دار و مدار نیت پر ہے بھائی. کہ بزمین تو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد کے مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی. بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن کہ بیرون در چکر دی کہ درون خانہ آئی. کہتا ہے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی تو نے مجھے خراب کر دیا ریاکاری کا سجدہ مجھ پر کر کر. پھر شاعر کہتا ہے میں بیت اللہ کے طواف کے لیے گیا تو حرم میں مجھے راستہ نہیں دیا گیا, مجھے داخل نہیں ہونے دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ ہمارے گھر سے باہر تو نے کیا کمال دکھایا جو آج ہمارے گھر کے اندر آنا چاہتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, تو یہ مسلمانوں کی حالت بھائی, ایک چیز سے دل میں اٹھتی ہے, ایک درد جگر میں ہوتا ہے, ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. چلیے بس, ہذا المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.